الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے پروگرام احکام نماز ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ناظرین بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا ادھر ادھر نہیں دیکھتا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جی ہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت نمازی کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز میں خشوع اور خضوع میں اس کے گویا فرق آ جاتا ہے وہ ادھر ادھر نماز میں دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی اس سے پھیر جاتی ہے خشوع و خضوع نماز میں بہت ضروری ہے یعنی نماز میں اس طرح نماز پڑھی جائے کہ گویا بندہ خود خدا کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسی صفت اس کے پاس نہ ہو تو کم سے کم نماز پڑھتے ہوئے بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اس بنا پر اس کی توجہ نماز میں رہے یہ دیکھے کہ میں نماز کیا پڑھ رہا ہوں کس طرح پڑھ رہا ہوں اور نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ میں اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہوں انتہائی توجہ صرف اور صرف نماز کی طرف ہو ادھر ادھر سے غافل ہو کر صرف نماز میں ہی متوجہ ہو کر نماز کو ادا کرتا رہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہے گی حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص کے دل میں خشوع ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا دل میں خشوع ہے تو شیطان جو نماز میں بہکانے کے لیے آتا ہے اور نماز میں بھی اس کی توجہ برقرار نہیں رہنے دیتا وہ شیطان وہ ابلیس اس شخص کے قریب نہیں آتا کہ جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر رہا ہوتا ہے نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے رات کے قیام کرنے والے ہیں جنہیں صرف اور صرف جاگنا ملتا ہے یعنی نماز میں جو قوت ہے وہ ان کے خشوع و خضوع نہ ہونے کی بنا پر نماز میں متوجہ نہ رہنے کی بنا پر وہ نکال دی جاتی ہے اور ان کا یہ ساری رات کا جو جاگنا ہے وہ جس جاگنا ہی کہلاتا ہے عبادت نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونے کی وجہ سے عمل بھی قبول نہیں ہوتا جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے بدن کے ساتھ دل حاضر نہ کرے، کیونکہ خشوع اور خضوع کا جو تعلق ہے یہ دل کی کیفیات سے ہے۔ تو اس وجہ سے جب تک بندہ اپنے دل کو وجود کے ساتھ حاضر نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا۔ نماز میں خشوع و خضوع کی جو اہمیت ہے جس طرح دینی لحاظ سے ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ دینی لحاظ سے اس کے یہ فوائد ملیں گے، اس وجہ سے نماز میں خشوع و خضوع ضروری ہے، علماء نے لکھا ویسے ہی دنیاوی لحاظ سے بھی نماز میں جو خشوع و خضوع ہے یہ بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بندے کے دنیاوی لحاظ سے اگر یہ نماز میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے غم اور اس کی فکروں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ دینی فائدہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمل قبول کر لیا اور اللہ کی رحمت اس کی نماز کی طرف اور اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو گئی، اور دنیاوی فائدہ بھی ملا کہ بندہ جو فکروں میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، تو یہ فکریں، یہ غم، یہ پریشانیاں جو ہیں ان سے بھی یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی نماز کے خشوع و خضوع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے فکروں، اس کے غموں کو اور اس کی پریشانیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بندے کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں اللہ تبارک و تعالی وسعت فرما دیتا ہے، اور عام طور پہ یہ دو چیزیں ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ عمر بھی لمبی ہو جائے، مال بھی مل جائے، مال ملا ہے، عمر لمبی نہیں تو مال کی کیا ضرورت، اس مال کی کیا حاجت کہ جب دنیا سے ہی چلے گئے مال سب ادھر ہی رہ گیا، اس سے فائدہ حاصل ہی نہ کر سکے، یا عمر لمبی ہے لیکن مال نہیں ہے، تو پھر انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ پھر میری عمر کا کیا فائدہ۔ عام طور پہ ہر کوئی جو دوڑ لگا رہا ہے اور مال کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دو چیزیں اس کا مطمع نظر ہیں، ایک اس کی عمر لمبی ہو جائے اور دوسرا اس کو مال بھی مل جائے۔ تو علماء نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر درازی عمر بالخیر چاہتے ہیں اور رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، تو ہمیں نماز کے اندر اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرنا ہے، یعنی اپنے وجود کے ساتھ اپنے دل کو بھی نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد ظاہر اور باطن کی یکسوئی کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، انسان چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، دنیا بھی اچھی گزرے، اور جب اس دنیا سے پردہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتوں کے ساتھ جنت کو سجایا ہے وہ جنت ہمارا مقدر بن جائے، جس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ اللہ سے جنت مانگو، اور جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ جنت کیسے نصیب ہو جائے گی کہ جب انسان وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اور پھر ظاہر اور باطن کے ساتھ، صرف اپنے بدن کا اظہار نہیں کرنا کہ میں نماز میں آ گیا ہوں، ظاہر بھی حاضر ہے اور باطن بھی حاضر ہے، ہر طرح ہر اینگل سے یہ گویا نماز میں متوجہ ہے اور نماز کو نہایت خشوع اور خضوع سے ادا کر رہا ہے، اگرچہ صرف دو رکعت نماز ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا اس کے پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نماز کو ظاہر و باطن کے ساتھ، اس نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں جو پہلا مسئلہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ خطبہ جمعہ کا اگر کسی نے کچھ حصہ سنا، یعنی تاخیر سے پہنچے، خطبہ شروع ہو چکا تھا، کچھ ہی حصہ ملا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک خطبہ گزر چکا تھا اور دوسرا خطبہ سن لیا، یا پہلا خطبہ کچھ گزر چکا تھا اور اس وقت آئے، کچھ سنا پھر اس کے بعد دوسرا کمپلیٹ سن لیا، یا دوسرے خطبے کے دوران ہی آئے، پورا خطبہ نہیں سن سکے، تو کیا پورا خطبہ سننا اس آنے والے پر واجب تھا؟ کیا اس کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی، یا نماز جمعہ خطبہ پورا نہ سننے کی وجہ سے ادا نہیں ہوگی؟ جمعہ ہونے کے لیے نماز جمعہ سے پہلے وقت میں خطیب کے علاوہ تین مردوں کے سامنے خطبہ اتنی آواز سے کہنا شرط ہے کہ وہ پاس والے جو لوگ ہیں وہ اپنے کانوں سے سماعت کر لیں، اسے سن لیں۔ البتہ جمعہ ہونے کے لیے سننا مطلقاً یہ شرط نہیں ہے کہ جمعہ ہی نہ ہو، نماز ہی نہ ہو، کہ جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ خطبہ سنا نہیں گیا۔ اس طرح تو بہرے اور جو لوگ سونے والے ہیں مسجد میں آئے، خطبہ سننے کے لیے بیٹھے لیکن آنکھ لگ گئی، اب آنکھ جو لگی، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، انہوں نے سنا نہیں، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح حاضرین جو دور بیٹھے ہیں اور مائک کے بغیر خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اگر وہ نہ سن سکے، یا مسافر یا بیماروں کے سامنے پڑھا گیا، جو عاقل بالغ مرد ہیں تو بھی خطبہ اور جمعہ ہو جائے گا۔ لہذا شرائط کے مطابق جب خطبہ ہو گیا تو بعد میں جو شامل ہونے والا شخص ہے، اگر وہ خطبہ نہیں بھی سنتا یا بیچ میں آ جاتا ہے، تھوڑا خطبہ سنا اور باقی اس نے نہیں سنا یا بالکل بھی نہیں سنا، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تاخیر کے ساتھ آئیں گے ہماری نماز تو ہو ہی جائے گی۔ یاد رکھیں، جیسے ہی اذان اول ہوتی ہے صحیح عید الجمعہ واجب ہے۔ اب اگر صحیح عید الجمعہ ترک کر دیں گے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، خالص نماز جمعہ کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، اگر اسے ترک کر دیا جائے اور اپنے کام کاج میں مصروف رہے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ صحیح عید الجمعہ یہ واجب ہے، فوری طور پر صحیح کی جائے اور پھر اس کے لیے گھر سے باہر نکلیں، نماز کے لیے آئیں، آ کر بیٹھیں، خطبہ وہ بھی سماعت کریں، اسی طرح نماز کے فرائض ادا کریں، کمپلیٹ جو وقت ہے وہ نماز جمعہ کے لیے ہمیں دینا چاہیے۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک عصا پکڑتے ہیں، ایک لاٹھی پکڑتے ہیں، تو کیا یہ پکڑنا سنت ہے، واجب ہے، یہ کیا درجہ رکھتا ہے؟ یاد رکھیں کہ دوران خطبہ عصا ہاتھ میں لینا سنت ہے یا نہیں، اس حوالے سے علماء مختلف ہیں۔ بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور بعض نے اسے مکروہ لکھا ہے، اور جس کام کے سنت یا مکروہ ہونے میں آپس میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی بنا پر اپنے ہاتھ میں عصا پکڑا ہے، جیسے یہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، یا کوئی بیماری ہے، کوئی عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے ٹیک لگانا ضروری ہے تاکہ یہ برابر کھڑے رہیں، اگر کسی عذر کی بنا پر دوران خطبہ اپنے ہاتھ میں عصا لیتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے تو چونکہ علماء میں آپس میں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، بعضوں نے سنت لکھا، بعضوں نے مکروہ لکھا، تو اس صورت کے اندر اختلاف علماء کی بنا پر اس میں بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، مسافر کیا جمعۃ المبارک کی نماز کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یاد رہے، مسافر جیسے دیگر اور نمازوں کی امامت کر سکتا ہے، فجر پڑھا سکتا ہے، ظہر پڑھا سکتا ہے، عصر پڑھا سکتا ہے، مغرب پڑھا سکتا ہے، عشاء پڑھا سکتا ہے، تو جیسے مسافر اور نمازوں کی امامت کر سکتا ہے، یوں ہی بقیہ شرائط کی موجودگی میں، یعنی یہ امامت کا اہل بھی ہو और जैसे नमाज पढ़ानी चाहिए इसको पता भी हो कि नमाज कैसे पढ़ाई जाती है, बकिया शरायत की मौजूदगी में नमाज जुम्मा की इमामत भी कर सकता है। इसमें शरण कोई किसी भी किस्म की बुराई कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि इमामत की शरायत में से इमाम का मुकीम होना किसी भी नमाज में शर्त नहीं है। यानी उलामा ने जो इमामत की शरायत बयान की है उनमें से यह शर्त नहीं रखी गई कि इमाम मुकीम भी हो। मुतलकन इमाम के बारे में जो शरायत है अगर वो सब की सब पाई जाती है तो फिर इस सूरत के अंदर इमाम साहब अगर चाहें मुसाफिर भी हैं और नमाज पढ़ाना चाहते हैं तो वो नमाज पढ़ा सकते हैं, शरण इसमें कोई बुराई कोई हर्ज कोई कबाहत लाजिम नहीं आती। मजीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल यह है, अगर कोई शख्स जुम्मा के दिन मुसाफिर है और उसने जुम्मा के खुतबे के बाद इमाम के पीछे जुम्मा की नमाज पढ़ ली है तो क्या इस पर लाजिम है कि यह जोहर की नमाज की कसर भी करे? मुसाफिर ने अगर जुम्मा के दिन नमाज जुम्मा अदा कर ली तो सिर्फ यही काफी है। किसी वजह से अगर इसकी जुम्मा की नमाज निकल जाती और कहीं और इसको नमाज ना मिल सकती तो फिर हम यूं कहते कि ये जोहर की नमाज पढ़ेगा और जोहर की नमाज में कसर करेगा, लेकिन जबकि इसने इमाम साहब के पीछे जुम्मे की नमाज अदा कर ली है तो अब इसकी नमाज हो गई, यानी फर्ज इसके जिम्मे से साकित हो चुका है और इस वजह से इस पर जोहर की नमाज चूंकि साकित हो चुकी है अब जोहर की नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, ना ही अदा और ना ही कजा और ना ही कसर और ना ही पूरी नमाज की हाजत है। यह सिर्फ जो जुम्मे की नमाज इसने अदा कर ली है वही यहां पर काफी है। मजीद एक सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल यह है कि जुम्मा का अरबी खुतबा जो मिंबर पर पढ़ा जाता है इसकी शरी हैसियत क्या है? क्या बगैर मिंबर के भी ये पढ़ना दुरुस्त है, यानी पढ़े तो कोई हर्ज तो नहीं? मिंबर का सबूत खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से मिलता है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के मिंबर शरीफ के फजाइल बहुत सारी सही अहादीस के अंदर मशहूर अहादीस के अंदर मौजूद हैं। इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली समेत दीगर कसीर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर बाकायदा इसी उनवान के साथ अबवाब कायम किए और उनका जिक्र किया है। बहुत सारे शरी अहकाम ऐसे हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाए, जिनको बयान करते हुए सहाबाए किराम अली मर्दवान और दीगर रावियों ने साथ ये भी बयान किया कि ये हुक्म जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ये दौरान खुतबा था, या आप मिंबर पर तशरीफ ले गए और आपने वहां खड़े होकर या मिंबर पर बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहकाम बयान किए। इसी तरह सहाबा इकराम अली मर्दवान से लेकर मौजूदा दौर तक ये सुन्नत मुसलसल राइज है मुसलमानों के अंदर। अलगर्ज ये कि इस सुन्नत का दर्जा सुन्नत मुतवारिसा का है और सुन्नत मुतवारिसा जो होती है इसकी इत्तिबा लाजिम है, इसकी बहुत ज्यादा ताकीद है। बिला उजर इसको तर्क करना यह इंतहाई कबी अमल है, इंतहाई मकरू अमल है और फितने का बाइस है। लिहाजा नीचे खड़े होकर खुतबा देने की बजाय मिंबर पर ही खड़े होकर यह खुतबा देना चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन आइए आज के सिलसिले में चंद रिकॉर्डेड सवाल भी हम शामिल करते हैं। जी सवाल चलाइए।
मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी है। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि अगर किसी ने आयत सजदा का तर्जमा पढ़ा तो क्या उस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा या नहीं?
आयत सजदा पढ़ी जाए या सुनी जाए तो सजदा तिलावत वाजिब है। यूं ही आयत सजदा का तर्जुमा पढ़ा जाए, हाँ वो किसी भी जुबान में हो, उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो, वो पश्तो में हो, फारसी में हो, वो किसी भी जुबान में हो, जब ये तर्जुमा पढ़ा जाएगा तो तब भी पढ़ने वाले और सुनने वाले इन दोनों के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। अब पता कैसे चले कि ये सजदा तिलावत की आयत पढ़ी गई है? इसके लिए देखें, हुक्म ये है कि जिसने पढ़ी है उसे चाहिए कि लोगों को बताए, क्योंकि इसको तो पता है कि मैंने आयत सजदा पढ़ ली है, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको ये इल्म नहीं। تو انہیں بتانا چاہیے کہ میں نے آیت سجدہ پڑھی تھی، آپ نے چونکہ سن لی ہے تو لہٰذا آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، آپ سجدہ تلاوت کر لیجئے۔ تو بتا دیں گے، ان کے ساتھ احسان ہوگا اور خود بھی عمل کریں گے، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا تو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ مزید سوال چلائیے۔
میرا نام لقمان عطاری، میں فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج غروب ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟
بلا وجہ شرعی عصر کی نماز کو اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے، یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور حدیث میں ایسی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نماز تاخیر کا شکار ہے تو ایسی صورت کے اندر قضا کرنے کی اجازت نہیں، یعنی کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، اب وقت مکروہ شروع ہو گیا تو اب اسے قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ پڑھے، اس دن کی نماز ہے اسے پڑھنی چاہیے، فوری طور پر پڑھ لے تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے، قضا ہونے سے اسے بچائے۔ اور اگر نماز ادا کر رہا تھا، اس دوران سورج غروب ہو گیا یعنی نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو تب بھی یہ نماز کے جو وقت میں شروع کی تھی وہ نماز ادا ہی کہلائے گی، ایسا نہیں ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی لازم ہوگی۔ اور اس کی وجہ فقہا نے یہ بیان فرمائی کہ نماز عصر کے جس وقت میں اس نے نماز شروع کی وہ وقت کامل ہے، اور پھر اگلے وقت میں ختم کی تو وہ بھی اگلی نماز کے لیے وقت کامل ہی ہے، تو کامل میں شروع کر کے چونکہ کامل میں چلا گیا تو لہذا نماز عصر جو وقت کامل میں شروع کی تھی اور وقت کامل میں چلی گئی تو یہ نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ مزید سوال چلائی۔
میرا نام محمد ابوبکر صدیق ہے اور میں فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو چار رکعتوں والی نماز میں ایک رکعت ملی اور بقیہ تین رکعتیں اس کی رہ گئیں تو وہ اپنی نماز کو کس طرح مکمل کرے گا؟ کیا بقیہ تینوں رکعتوں کے اندر وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔
جو شخص جماعت کے ساتھ چار رکعت والی نماز تھی اور آخری رکعت میں شامل ہوا، یعنی آخری رکعت امام صاحب کے ساتھ اس نے کمپلیٹ ادا کر لی ہے، تو اب امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے یہ کھڑا ہو کر اپنی نماز کیسے کمپلیٹ کرے گا؟ جب کھڑا ہو کر یہ دوسری رکعت پڑے گا جو عدد کے اعتبار سے دوسری ہے، اور قرات کے حوالے سے یہ پہلی رکعت کہلائے گی، اس میں اس نے ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر کوئی سورت بھی ساتھ میں ملائے گا۔ جیسے چار رکعت والی نماز میں جو پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے اسی انداز میں یہ والی رکعت یہ ادا کرے گا، اور پھر جب تشہد میں بیٹھے گا کلمہ شہادت تک پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، یہ باعتبار عدد کے تیسری رکعت ہے، تعداد کے اعتبار سے تیسری رکعت، لیکن باعتبار قرات کے یہ دوسری رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ تسمیہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائے گا، اور پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ قاعدہ اخیرہ کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے گا۔ راجع قول کے مطابق یہی طریقہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجئے، دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سکھایا ہے، اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، عبادت سے برتر عبادت نماز۔